Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Amma ba'du fe a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu ve selamu aleyke ya Resulallah ve ala alika ve ashabika ya Habiballah. Assalatu ve selamu aleyke ya Nebiyyallah. وَعَلَىٰ آلِكَ وَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ. اخبار کے بارے میں سوال جواب رسالہ میرے ہاتھ میں ہے، میرے شیخ طریقت نے اسے مرتب فرمایا ہے. اس میں آپ پڑھیں گے دنیا کا سب سے پہلا اخبار، گرفتار شدہ چور کی خبر لگانا کیسا، دہشت گردی کی واردات کی خبر چھاپنے کے نقصانات، خبر معلوم کرنے کی نرالی حکایت، اخبار پڑھنا کیسا. پڑھتے تو ہیں، پڑھنا کیسا ہے، بہت سے پڑھتے ہیں لوگ. بہرحال یہ رسالہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. اس کے پہلے صفحے پر جو درود پاک کی فضیلت لکھی ہے وہ پیش کرتا ہوں، القول البدی کے حوالے سے، اور بستان الواعظین للجوزی کا حوالہ بھی دیا. مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چلن کے ناظرین، قرآن قصے لیے پھر حاضری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں شرکت کی سعادت عطا فرمائے. یاد رہے کہ نیک کام میں اگر نیت ثواب کی نہ کی تو ثواب نہیں ملے گا، اور ثواب کی نیت کم ہے تو کم ثواب، زیادہ نیتیں کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا. تو اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور ثواب کا حصول یہ بنیادی نیت ہے، پھر حسب حال مزید نیتیں بڑھاتے چلے جائیے. قرآن قصے الحمدللہ عز و جل پیش کیے جا رہے ہیں ماہ رمضان کی خصوصی نشریات میں. آج اللہ نے چاہا تو چند قرآن قصے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. سب سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ، جسے قرآن پاک میں 26 پارے کی سورہ زاریات میں بیان کیا. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام بہت مہمان نواز تھے. منقول ہے کہ جب تک آپ کے دسترخوان پر مہمان نہیں آ جاتے تھے آپ کھانا تناول نہیں فرماتے تھے. ایک دن مہمانوں کا ایک قافلہ گھر میں آیا، ان مہمانوں سے آپ خوف زدہ ہو گئے. یہ جبریل امین علیہ السلام جو سید الملائکہ ہیں، 10 یا 12 فرشتوں کو ساتھ لے کر تشریف لائے، سلام کر کے مکان کے اندر داخل ہو گئے. یہ سب فرشتے نہایت ہی خوبصورت انسانوں کی شکل میں آئے تھے. اولاً تو یہ حضرات ایسے وقت تشریف لائے جو مہمانوں کے آنے کا وقت نہیں تھا، پھر یہ حضرات بغیر اجازت طلب کیے مکان کے اندر داخل ہو گئے. جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام حسب عادت کریمہ ان حضرات کی مہمان نوازی کے لیے ایک فربا یعنی تگڑا موٹا بھنا ہوا بچھڑا لائے تو ان حضرات نے کھانے سے انکار کر دیا. ان مہمانوں کی مذکورہ بالا 3 اداؤں کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ خدشہ گزرا کہ شاید یہ لوگ دشمن ہیں. ایک تو یہ کہ یہ اس وقت تشریف لائے جب مہمانوں کی آمد و رفت کا سلسلہ نہ ہوا کرتا تھا، نمبر 2 بغیر اجازت کے داخل ہوئے، اور نمبر 3 انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا. اور اس دور میں یہ رواج تھا کہ دشمن جس گھر میں دشمنی کے لیے جاتا تو گھر میں کھاتا پیتا نہیں تھا. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام ان مہمانوں سے کچھ خوف محسوس فرمانے لگے. یہ دیکھ کر جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، آپ ہم سے بالکل کوئی خوف نہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم 2 کاموں کے لیے آئے ہیں. نمبر 1، ہم آپ کو یہ بشارت سنانے آئے ہیں، خوشخبری سنانے آئے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالی ایک علم والا فرزند عطا فرمائے گا۔ نمبر دو، ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں۔ فرزند کی، بیٹے کی خوشخبری سن کر حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت سیدتنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہ چونک پڑی، کیونکہ ان کی عمر، ان کی ایج 99 سال کی ہو چکی تھی، وہ کبھی حاملہ بھی نہ ہوئی تھی۔ تعجب سے چلاتی ہوئی آئیں اور ہاتھ سے ماتھا ٹھونک کر کہنے لگی، کیا مجھے بڑھیا بانج کے بھی فرزند ہوگا؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے کہا، ہاں آپ کے رب کا یہی فرمان ہے، اور وہ پروردگار بڑی حکمتوں والا، بہت علم والا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا اسحاق علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تفسیر روح البیان وغیرہ میں ہے کہ حضرت سیدتنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گھر کے چھت کے شتیر دکھائے گئے، حالانکہ پرانی لکڑی تھی مگر اس میں پوت پتے نکلے ہوئے تھے، تو سیدتنا سارہ رضی اللہ تعالی عنہا مطمئن ہو گئی۔ قرآن پاک نے سورہ زاریات 26 پارہ میں اس واقعے کو یوں بیان فرمایا، هل اتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين فقربه اليهم قال الا تاكلون فاوجس منهم خيفه قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك انه هو الحکیم العلیم۔ ترجمہ کنز الایمان، اے محبوب، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ جب وہ اس کے پاس آ کر بولے سلام، کہا سلام، ناشناسا لوگ ہیں۔ پھر اپنے گھر گیا تو ایک فربا بچھڑا لے آیا، پھر اسے ان کے پاس رکھا، کہا کیا تم کھاتے نہیں؟ تو اپنے جی میں ان سے ڈرنے لگا، وہ بولے ڈریے نہیں، اور اسے ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی۔ اس پر اس کی بیوی چلاتی آئی، پھر اپنا ماتھا ٹھونکا اور بولی، کیا بڑھیا بانج؟ انہوں نے کہا، تمہارے رب نے یوں ہی فرما دیا ہے اور وہی حکیم دانا ہے۔ مدنی چل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ فرشتے انسانی بھیس میں آئے تھے، تو حج کے موقع پر بھی بعض روایتوں میں ہے، حرم کعبہ، منا، عرفات، مزدلفہ میں فرشتے انسانی شکل و صورت میں آتے ہیں حاجیوں کا امتحان لینے کے لیے۔ تو حاجیوں کو محتاط رہنا چاہیے، تاجروں اور حمام والوں سے، فقیروں سے جھگڑا تکرار نہیں کرنی چاہیے، کسی کو دھکا نہیں دینا چاہیے، ڈانٹنا نہیں چاہیے، کہ اس میں حلم و صبر کا امتحان ہو سکتا ہے۔ مدنی چل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بہت مہمان نواز تھے، آپ بغیر مہمان کے کھانا تناول نہ فرماتے تھے، اور یہ روایت بھی میں نے پڑھی ہے کہ آپ مہمان کو تلاش کر کے لاتے تھے، پھر اس کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں مہمان نواز بنا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ابو الضیفان، مہمان نواز۔ اسی طرح تفاسیر میں ہے کہ ایک شخص ایک قوم کا مہمان ہوا، انہوں نے اچھی طرح مہمان نوازی نہیں کی، جب وہ شخص وہاں سے نکلا تو اس شخص نے ان کی شکایت کی، اس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، پارہ 6 سورہ نساء آیت نمبر 148، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان اللہ سمیعا علیما. ترجمہ کنز الایمان، اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کا اعلان کرنا مگر مظلوم سے، اور اللہ سنتا جانتا ہے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان علی رحمۃ المنان اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اس آیت مبارکہ میں مہمان کی حمایت کی گئی ہے کہ اس کی شکایت بالکل بجا ہے کہ وہ مظلوم ہے. لکھتے ہیں، خیال رہے کہ شریعت میں جو عزیز دوست واقف آدمی ملنے آوے، مہمان ہو کر اس کی مہمانی 3 روز تک اس کا حق ہے، اور کسی کا حق مارنا ظلم ہے. اسی لیے الا من ظلم بالکل درست ہے، یہ بھی خیال رہے. جو اجنبی شخص اپنے یا کسی کے کام کے لیے ہمارے پاس آئے وہ مہمان نہیں، اس کی خاطر مدارت اس کا حق نہیں. اگر خاطر کر دے تو صاحب خانہ کی مہربانی. ظلم کیا ہے؟ تفسیر نعیمی پارہ 6 صفحہ 16 پر لکھا ہے، اصطلاح میں کسی کے حق مارنے کو یا دوسرے کی ملک میں بغیر اجازت تصرف کرنے کو ظلم کہا جاتا ہے. مدنی چلن کے ناظرین، مہمان نوازی سنت مبارکہ ہے، مہمان باعث خیر و برکت ہے. ایک دفعہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاں مہمان حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرض لے کر اس کی مہمان نوازی فرمائی. چنانچہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، فلاں یہودی سے کہو مجھے آٹا قرض دے، میں رجب شریف کے مہینے میں ادا کر دوں گا، کیونکہ ایک مہمان میرے پاس آیا ہوا ہے. یہودی نے کہا، جب تک کچھ گروی نہیں رکھو گے نہ دوں گا. حضرت سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں واپس آیا اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس کا جواب عرض کیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ یعنی اللہ کی قسم، میں آسمان میں بھی امین ہوں اور زمین میں بھی امین ہوں، اگر وہ دے دیتا تو میں ادا کر دیتا. اب میری وہ زیرہ لے جا اور گروی رکھا. میں لے گیا اور زیرہ گروی رکھ کر لایا. المعجم الکبیر کی حدیث نمبر 989 کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. حضرت مجاہد علی رحمت اللہ الواحد فرماتے ہیں، جو شخص کسی کا مہمان بن کے جائے اور میزبان اس کا حق مہمانی ادا نہ کرے تو اسے جائز ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنے میزبان کی شکایت کرے جبکہ وہ حق ضیافت ادا نہ کرے. حدیث شریف میں ہے، ضیافت کی رات ہر مسلمان پر واجب ہے، اگر کوئی مسافر صبح تک محروم رہ جائے تو یہ اس میزبان کے ذمے قرض ہے، خواہ ادا کرے خواہ باقی رکھے. بخاری شریف حدیث نمبر 5673، مسلم شریف حدیث نمبر 3255، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالی اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کا احترام کرے، اور جو اللہ تعالی اور آخری دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو نہ ستائے، اور جو اللہ عز و جل اور آخری دن پر یعنی قیامت پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات کہے یا چپ رہے. اس حدیث پاک کی شرح سنیے، مہمان کا احترام یہ ہے کہ اس سے خندہ پیشانی سے ملے. مہمان کا احترام یہ ہے کہ اس کے لیے کھانے اور دوسری خدمات کا انتظام کرے، حتی الامکان اپنے ہاتھ سے اس کی خدمت کرے. بعض حضرات خود مہمان کے آگے دسترخوان بچھاتے، اس کے ہاتھ دھلاتے، یہ اسی حدیث پر عمل ہے. بعض لوگ مہمان کے لیے بقدر طاقت اچھا کھانا پکاتے ہیں، وہ بھی اس عمل پر ہیں جسے کہتے ہیں مہمان کی خاطر تواضع۔ حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ جو مہمان کی خدمت نہ کرے وہ کافر ہے، مطلب یہ ہے کہ مہمان کی خاطر تقاضا ایمان کا ہے، جیسے باپ اپنے بیٹے سے کہے اگر تو میرا بیٹا ہے تو میری خدمت کر، مہمان کی خاطر مومن کی علامت ہے۔ خیال رہے پہلے دن مہمان کے لیے کھانے میں تکلف کر، پھر دو دن درمیانہ کھانا پیش کر، تین دن کی بھی مہمانی ہوتی ہے بعد میں صدقہ ہے۔ حکایتیں اور نصیحتیں صفحہ نمبر 164، لکھا ہے کہ چھ کاموں میں جلدی کریں۔ نمبر ایک، جب نماز کا وقت ہو جائے تو جلدی کریں، مہمان آ جائے تو مہمان نوازی میں جلدی کریں، کسی کے مرنے پر اس کی تجہیز و تکفین میں جلدی کریں، بچی کے بالغ ہونے پر اس کی شادی کرنے میں جلدی کریں، قرض کی ادائیگی کا وقت آ جائے تو جلدی جلدی ادا کر دیں، کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کریں۔ اب نماز کے وقت میں جلدی کرنے والے خوش نصیب لوگ ہوں گے، عموماً نہیں ہوتی، غفلت ہوتی ہے۔ مہمان کی مہمان نوازی میں بھی جلدی کرنی چاہیے، حال احوال لے رہے ہیں اور موسم کا حال، شہر کا حال، سفر کا حال، اللہ کے بندے اس کو پانی تو پوچھ، اس کو کھانا تو کھلا، اب وہ کیسے کہے کہ مجھے بھوک لگی؟ اس موقع پر بعض اوقات بچے بڑے کام آتے ہیں، امی بھوک لگی، امی بھوک لگی، تو یوں میزبان کی توجہ چلی جاتی ورنہ ملاقات میں وقت گزار دیتا ہے۔ اسی طرح مرنے والے کی تجہیز و تکفین میں بھی جلدی کرنی چاہیے کہ ابھی فلاں آ رہا ہے، ابھی ہمارا بیٹا لاہور سے آ رہا ہے، ابھی فلاں ہمارا جو ہے وہ مدینۃ الاولیاء ملتان سے آ رہا ہے، ابھی فلاں فلائٹ آنے والی فلاں ہمارے رشتے دار کی، اللہ کے بندے جلدی اس کو پہنچا، نیک ہے تو اپنی نیکی کو پہنچے، بد ہے تو اپنی بدی کو پہنچے۔ اسی طرح بچی بالغ ہو جائے تو اس کی شادی میں جلدی کرنی چاہیے اور اس کے فتنوں سے بچنا چاہیے اور اس کو بھی بچانا چاہیے۔ بچی جب بالغ ہو جائے، 9 سے 15 سال کے درمیان کا پردے کے بارے میں سوال جواب میں امیر علیہ السنت لکھا ہے، تو بہت سارے فتنوں کا دروازہ بند ہو جائے۔ بچے اور بچیاں جب بالغ ہوں تو ان کا نکاح کر دیا جائے، قرض کی ادائیگی میں بھی جلدی کرنی چاہیے، گناہ ہو جائے تو توبہ میں بھی جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3356، جس گھر میں مہمان ہو اس گھر میں خیر و برکت اسی طرح دوڑتی ہے جیسے اونٹ کی کوہان سے چھڑی تیزی سے گرتی ہے، بلکہ اس سے بھی تیز۔ ارشاد فرمایا، جب کوئی مہمان کسی کے آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب اس کے یہاں سے جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخشے جانے کا سبب ہوتا ہے۔ مہمان کو دروازے تک رخصت کرنا سنت ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو نماز قائم رکھے، زکوٰۃ ادا کرے، بیت اللہ کا حج کرے، رمضان کے روزے رکھے، مہمان کی مہمان نوازی کرے، جنت میں داخل ہوگا۔ اور بہت سارے فضائل سنت اور آداب مکتبۃ المدینہ کی جو مطبوعہ ہے وہاں سے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو دو قبیلوں کا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ عرب کے دو قبیلے تھے، بنی عبد مناف اور بنی سہم، آپس میں الجھتے رہتے تھے، ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے، مال کس کے پاس زیادہ ہے، عزت دولت کس کے پاس زیادہ ہے، بس اسی چکر میں لگے رہتے تھے، افراد کس کے زیادہ، سردار کس کے زیادہ۔ اس سلسلے میں بنو عبد مناف نے بنی سہم قبیلے پر برتری حاصل کی، غالب آ گئے، تو بنو سہم قبیلے نے کہا کہ جاہلیت میں چونکہ دشمنوں نے ہمیں فنا کر دیا تھا، موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اس لیے اب مردے اور زندہ سب کی مردم شماری کی جائے تاکہ پتہ چل جائے کون سا قبیلہ تعداد میں زیادہ ہے۔ یہاں تک کہ پھر یہ دونوں قبیلے والے قبرستان میں گئے، وہاں جا کر قبروں کی گنتی کرنے لگے، تو بنو سہم قبیلہ بنو عبد مناف قبیلے پر برتری لے گیا اور غالب آ گیا۔ اسی طرح یہ قبیلے والے ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے۔ سیدنا قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ باہم یعنی ایک دوسرے سے آپس میں فخر کرتے تھے کہ ہم زیادہ ہیں، اور ہر دن ان میں سے ایک نہ ایک مر کر کم ہو رہا تھا، حتیٰ کہ وہ سب کے سب فوت ہو گئے۔ اس واقعے کو قرآن پاک نے سورہ تکاثر میں بیان کیا، بڑی ہلا دینے والی صورت ہے یہ، اللہ کرے واقعی ہل جائے، خوف زدہ ہو جائیں، ڈر جائیں، کاش جو ڈرے گا آخرت میں امن پائے گا. سورۃ تکاثر پارہ 30 ارشاد ہوتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم ثم لترونها عین اليقین ثم لتسألن يومئذ عن النعیم. ترجمہ کنز الایمان, تمہیں غافل رکھا, تفسیر خزائن العرفان, اللہ کی طاعات سے. ترجمہ, مال کی زیادہ طلبی نے, تفسیر خزائن العرفان, اس سے معلوم ہوا کہ کثرت مال کی حرص اور اس پر مفاخرت مذموم ہے اور اس میں مبتلا ہو کر آدمی سعادت اخرویہ سے محروم رہ جاتا ہے. ترجمہ, یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا, تفسیر خزائن العرفان, یعنی موت کے وقت تک حرص تمہارے دامن گیر خاطر رہی. حدیث شریف میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, مردے کے ساتھ تین ہوتے, دو لوٹ آتے, ایک اس کے ساتھ رہ جاتا ہے, ایک مال, ایک اس کے اہل و اقارب, ایک اس کا عمل ساتھ رہ جاتا ہے, باقی دونوں واپس ہو جاتے ہیں. یہ بخاری شریف کے حدیث پاک کا خلاصہ ہے. ہاں ہاں, جلد جان جاؤ گے. تفسیر خزائن العرفان, نزعہ کے وقت اپنے اس حال کے نتیجہ بد کو. ترجمہ کنز الایمان, پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے. تفسیر خزائن العرفان, قبروں میں. ہاں ہاں, اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے. تفسیر خزائن العرفان, اور حرص مال میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل نہ ہوتے. بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے. تفسیر خزائن العرفان, مرنے کے بعد. ترجمہ کنز الایمان, پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے, پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی. تفسیر خزائن العرفان, جو اللہ تعالی نے تمہیں عطا فرمائی تھی, صحت و فراغ و امن و عیش و مال وغیرہ, جس سے دنیا میں لذتیں اٹھاتے تھے, پوچھا جائے گا یہ چیزیں کس کام میں خرچ کی, ان کا کیا شکر ادا کیا, اور ترک شکر پر عذاب کیا جائے گا. تو وہ نادان جو مال کی محبت میں مست, نہ خوف خدا نہ شرم مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, نزعہ کے وقت کیا ہوگا, قبر میں کیا بیتے گی, قیامت کے روز کیا کریں گے. اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری چھوڑ کر مال کی حرص نے مس کر رکھا ہے اور اس پر فخر, اپنی گاڑی پر, اپنے بنگلے پر, بینک بیلنس پر, پراپرٹی پر. موت یاد نہیں, یہ جو گھر کے قریب مسجد سے فوتگی کا اعلان ہوتا ہے تجھے جھنجھوڑتا نہیں, کیا یہ سونا چاندی قبر میں ساتھ لے کر جائے گا, یہ منصب دولت ساتھ قبر میں لے کے جائے گا. غافل بندے, تیرا عمل ساتھ جائے گا. نزعہ کے وقت تجھے سب پتا چل جائے گا, قبر میں سب حال کھل جائے گا, اور حرص مال میں مبتلا ہو کر آخرت سے غافل نہ ہو. اگر اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا, جہنم میں جانا پڑا, تو کیا کرے گا, اور قیامت کے روز یہ نعمتوں کا حساب کیسے دے گا. اللہ نے صحت دی, اس کا حساب کیسے دے گا. اللہ تبارک و تعالی نے امن عطا فرمایا، عیش عطا فرمائی، مال عطا فرمایا، اولاد عطا فرمائی، کتنی نعمتیں عطا فرمائی، اس کا حساب کیسے دے گا؟ اللہ اکبر۔ تو مال و اولاد کی زیادتی کی حویث ہلاک کن ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک پیش کرتا ہوں، حدیث نمبر 3955۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے فوت شدہ آبا و اجداد پر فخر کرنے والی قوموں کو باز آ جانا چاہیے، کیونکہ وہی جہنم کا کوئلہ ہے، یا وہ قومیں اللہ عز و جل کے نزدیک گندگی کے ان کیڑوں سے بھی حقیر ہو جائیں گی جو اپنے ناک سے گندگی کو کریدتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے تم سے جاہلیت کا تکبر اور ان کا اپنے آبا پر فخر کرنا ختم فرما دیا ہے، اب آدمی متقی مومن ہوگا یا بدبخت و بدکار۔ سب لوگ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ المعجم الکبیر حدیث نمبر 285، سلطان انس و جان رحمت عالم یان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دو آدمیوں نے آپس میں فخر کیا، ان میں سے ایک جو کہ کافر تھا کہا میں فلاں کا بیٹا ہوں، اس طرح اپنی نو پشتیں شمار کی۔ اللہ تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی، اس سے فرما دیجئے اس کی نو پشتیں کفر کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی اور تم ان کے ساتھ دسویں ہو گئے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یا اللہ ہمیں جہنم سے امان عطا فرما، ہمیں جہنم سے امان عطا فرما۔ تو فخر و تکبر نہیں، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی ان کے ساری پسندیدہ ہے۔ جہاں میں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ امیر علیہ سنت نے ایک مدنی منے کی حکایت لکھی ہے، بڑی پرسوز حکایت ہے۔ اس مدنی منے نے عملی طور پر پریکٹیکلی خوف خدا سے بھرپور نیکی کی دعوت دی اور ہر ایک کو حیرت میں ڈال دیا۔ ایک بزرگ کسی مدرسے کے باہر دیکھتے ہیں کہ ایک مدنی منا کھڑا ہے اور رو رہا ہے۔ پوچھا، اس نے بتایا کہ ہمارے استاد صاحب نے آج کے سبق میں تختی پر بعض آیات کریمہ لکھوائی ہیں، وہ مجھے رلا رہی ہیں، قرآن پاک کی آیات مدنی منے کو رلا رہی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے تختی آگے بڑھا دی، اس میں لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین۔ ترجمہ کنز الایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا، ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ مدنی منا برابر روئے چلا جا رہا تھا۔ وہ بزرگ بچے کی رقت دیکھ کر بڑے متاثر ہوئے، فرمانے لگے، بیٹا اس سورت کا سبق یہاں تک پورا نہیں ہو جاتا، آگے بھی ہے، یہ سبق شاید تمہیں کل دیا جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سورہ تکاثر کی بقیہ آیات تلاوت کی، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی۔ مدنی منے نے جہنم کا تذکرہ سنا، تھرما اٹھا، کانپنے لگا، تڑپنے لگا، پچھاڑے کھانے لگا، یہاں تک کہ ٹھنڈا ہو گیا۔ استاد صاحب لپکے، بزرگ کو پکڑ لیا، لوگ اکٹھے ہو گئے، مدنی منے کے ماں باپ بھی آ پہنچے. ان بزرگ کو بطور قاتل عدالت میں پیش کیا گیا. قاضی صاحب نے بزرگ سے صفائی طلب کی, انہوں نے سارا ماجرا سنا دیا. یہ سن کر قاضی صاحب نے فرمایا, یہ مدنی منا انتہائی سعادت مند تھا اور خوف الہی کی تلوار سے شہید ہوا ہے. چنانچہ ان بزرگ کو باعزت بری کر دیا گیا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو, ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. کیسا خوف خدا والا مدنی منا تھا. ہم تو قرآن پاک اول تو پڑھتے ہی نہیں ہیں, اور پڑھتے ہیں تو بس شمار ہے جی, اتنے پارے پڑھ لیے, اتنے پڑھ لیے, اتنے قرآن پڑھ لیے. اللہ کے بندے سمجھے کتنے, کتنا پر عمل کیا, کیا خوف خدا پیدا ہوا. پڑھنے کے بعد کوئی عمل میں زیادتی ہوئی, قرآن پاک پڑھا بہت اچھی بات ہے, قرآن دیکھنا بھی ثواب, قرآن کو چومنا بھی ثواب, قرآن کو سینے سے لگانا بھی ثواب, بہت اچھا کام ہے. قرآن پڑھنا بھی ثواب, ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی. اس کو سمجھیں, ترجمہ کنز الایمان پڑھیں, تفسیر خزائن العرفان پڑھیں یا نور العرفان پڑھیں, تفسیر نعیمی پڑھیں, علماء اہل سنت کی تفاسیر پڑھیں, سمجھیں اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا فرما رہا. اور جب ہم سمجھیں گے پھر ہی اس کے اثرات ہم پر مرتب ہوں گے. دیکھیے مدنی منا وہ عربی سمجھتا ہوگا, ہو سکتا ہے کہ عربی ہی ہو جب بھی اس پر یہ اثرات مرتب ہوئے. اب ہم عربی نہیں ہیں, بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ فی زمانہ عربی بھی سب قرآن پاک نہیں سمجھ سکتے, کیونکہ قرآن اور حدیث کی عربی کچھ اور ہے, موجودہ عربی کچھ اور ہے. تو ان کو بھی تفسیر پڑھنی چاہیے, علماء اہل سنت کی عربی کی تفسیر بھی ہیں. تو ہم تفسیر پڑھیں. اب تو ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ نے سیرات الجنان کی پہلی جلد 3 پاروں پر مشتمل وہ بھی جاری کر دی, اس کو لے کر پڑھیں تو خوف خدا پیدا کریں. دیکھیں آخری آیت میں پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی. اس میں نعمتوں سے پرسش کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اللہ اکبر, جسمانی نعمت, روحانی نعمت, عیش, راحت, ٹھنڈا پانی, درخت کا سایہ, نیند, کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہمیں. کیا جواب دیں گے, ان کا صحیح استعمال, غلط استعمال کیا کیا ہم نے. اللہ اکبر. حضرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قیامت میں سب سے سخت حساب فارغ اور تندرست انسان سے ہوگا. اسے کہا جائے گا تم نے ان دونوں نعمتوں کا کیسے شکر ادا کیا. فراغت, تندرستی, یہ دونوں نعمتیں ہم سمجھیں تو. اب فراغت ہے تو بس کمپیوٹر میں لگے رہیں, ویڈیو گیمز میں لگ جائیں, کرکٹ کے میچ کو کمنٹری اور تبصرے پر لگ جائیں, سیاست کی باتیں کریں, ادھر ادھر پر لگے رہیں. نہیں, قرآن پاک کی تلاوت کریں, دینی مطالعہ کریں, مدنی چینل دیکھ لیں, ویب سائٹ دیکھیں دعوت اسلامی کی, آپ کو پتا چلے دین کا, فرض علوم کا, مدنی ماحول کا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی, سمجھنے کی, یاد رکھنے کی, عمل کرنے کی, اس کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.